Are you not calling me? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل اختتامی گفتگو یہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غصب نہیں ہیں مگر غصب کے ساتھ ملائی گئی ہیں، ان کو غصب کے مشابہ سمجھا گیا ہے. وہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو دو انسانوں کے درمیان، دو پارٹیز کے درمیان آپس میں طے ہوتے ہیں مگر وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے فاسد معاملات ہیں. چنانچہ تین باتوں کا تذکرہ ہوا تھا. جو مسئلہ شروع ہوا تھا اسے میں پھر دوبارہ آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، البتہ تفصیلات جو کل آ چکی تھی وہ اپنی جگہ پر بیان ہو چکی، اسے اس کا تکرار نہیں کریں گے. مسئلہ نمبر 1817، فرماتے ہیں یلحق بالغصب فی الزمان المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد وما یشبہ. کہتے ہیں کہ غصب کے ساتھ ہی ملایا گیا ہے مگر غصب میں جو تین پہلو ہوتے ہیں، دو حکم تکلیفی اور ایک حکم وضعی. حکم وضعی کا مطلب انسان جو ضامن بنتا ہے، تو ضامن بننے میں غصب کے ساتھ ملایا گیا ہے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے عقد معاوضی کے ذریعے سے، ہم نے کوئی عقد کیا، ہم نے دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ کا مطلب ہے کوئی خرید و فروخت کی ہے، کوئی کرائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ طے کیا ہے مگر وہ فاسد ہے، اور فاسد معاملے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے پاس آ گئی یا دوسرے کے پاس چلی گئی ہے، تو جو چیز ہمارے پاس آئی ہے اس کو غصب کے ساتھ ہی ملایا جائے گا ضامن بننے میں، اس چیز کا ضامن ہونے میں. فل مبیع الذی یاخذہ المشتری والثمن الذی یاخذہ البائع فی البیع الفاسد. تو اگر کوئی چیز کسی نے خریدی ہے یا کوئی رقم اس نے کسی بیچنے والے کو دی ہے، سامان خریدا اور بیچنے والے کو رقم دی ہے مگر فی البیع الفاسد، یہ بائے جو تھی، یہ خرید و فروخت جو تھی وہ فاسد تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ سامان ہمارے پاس آ گیا، رقم اس کے پاس چلی گئی، تو یکون فی ضمانہما کالمغصوب. تو ایسی صورت میں ان دونوں چیزوں میں، جو چیز ہمارے پاس آئی ہے اور جو رقم اس کے پاس گئی ہے، دونوں میں ضمان آ جائے گا. جیسے غصبی چیز میں ضمان آ جاتا ہے، غصبی چیز میں ضمان کے ساتھ ساتھ انسان گناہگار بھی ہو جاتا ہے، اس میں گناہگار نہیں ہے مگر ضامن ہو جائے گا اس چیز کا جو ہمارے پاس آئی ہے اور ہماری جو چیز بیچنے والے کے پاس چلی گئی ہے. سواؤن اعلم بالفساد، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں افراد یہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ باطل ہے، جو ہم معاملہ کرنے جا رہے ہیں یہ باطل ہے، ام لا ام جاہلا، یہ دونوں جاہل تھے، دونوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کی باتیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ باطل ہے. ام علم احدہما وجہل الاخر، یا دونوں میں سے ایک جانتا ہے اور دوسرا جاہل ہے، دوسرے کو نہیں پتا. ہر صورت میں دونوں ان چیزوں کے ضامن ہوں گے، ہم اس چیز کے ضامن ہیں اور وہ اس رقم کا ضامن ہے. جو مثال ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی مثلا تاش کے پتے خریدنے کی، وَكَذَلِكَ الْعُجْرَةُ الَّتِي يَأْخُذُهُ الْمُجِرُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی نے کرائے پر لی ہے یا کرائے پر دی ہے، اور اسی طرح سے اگر کہیں کسی کی ملازمت اختیار کی ہے اور ملازمت کی وجہ سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، ملازمت کو بھی اجارہ کہا جائے گا. اب یہ ملازمت والا جو اجارہ ہے اگر یہ فاسد ہے، اس کی مثال ہم نے بتائی تھی جیسے بینک کی نوکری، یہ فاسد ہی جا رہا ہے، اس طرح سے نوکری کو طے کرنا یہ غلط ہے، یہ فاسد اجارہ ہے. تو اب ایسی صورت میں جو رقم ہمارے پاس آ جائے گی، تنخواہ کی رقم صحیح، مگر اس کے ہم ضامن ہوں گے. والمہر الذی تاخذہ المرأۃ فی النکاح الفاسد، اسی طرح سے وہ مہر کی رقم کہ جو عورت وصول کرتی ہے نکاح فاسد کی وجہ سے، نکاح فاسد کی مثال آئی تھی کہ وہ یہ سمجھی کہ طلاق ہو گئی ہے مگر حقیقت میں طلاق نہیں ہوئی تھی اور اس نے دوسری شادی کر لی، تو دوسری شادی جو کی یعنی دوسرا جو نکاح کیا یہ فاسد ہے، غلط ہے. اور دوسرے نکاح کے عوض جو اسے مہر ملا ہے یہ مہر فاسد کہلائے گا، اس مہر کی یہ ضامن بن جائے گی. ضامن بن جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ وہی ساری چیزیں جو غصب میں بتائیں گی تھی. اگر اس میں انسان خود اپنی جانب سے کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو یقیناً ضامن ہے، اپنی جانب سے خرابی پیدا نہ کرے مگر اس کے باوجود کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچ جائے. جیسے کچھ لوگوں کے یہاں مہر کی رقم نہیں ہے، مہر ان کے یہاں طے ہے کہ 5 تولہ سونا مہر دینا ہوتا ہے. اب 5 تولہ سونا کا مطلب ہے کہ اگر 1 تولہ سونا مثلا 45,000 روپے کا ہے تو 5 تولہ سونا تقریباً یہ 2.25 لاکھ روپے کا بن جائے گا. 2.25 لاکھ روپے کا سونا، اب وہ سونے کے سکے پڑے مثلا اس کے بعد، اب سونے کے سکے اگر عورت کے پاس پڑے نکاح فاسد کی وجہ سے تو ان سونوں کے سکوں کی یہ ذمہ دار ہے. ذمہ دار کا مطلب کیا ہے؟ ضامن ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اس عورت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور خود بخود جس طرح باقی مال گھر کا چلا گیا یہ سونے کے سکے بھی چلے گئے، تو یہ ضامن کہلائے گی، ان سونے کے سکوں کا یہ ضامن کہلائے گی. اچھا پھر وہ جو نکاح کیا اور ساری چیزیں ہوئیں تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ ساری تفصیلات کتاب نکاح میں آئیں گی. وہ تفصیلات سب کی سب یہاں نہیں ہو سکتی. بہرحال عورت نے کوئی جرم نہیں کیا، غلطی ہو گئی، تو غلطی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل انسان مجرم بن جائے، تو مہر کا کچھ نہ کچھ اسے دیا جائے گا، مگر وہ پورا عنوان طلاق کا عنوان کہلاتا ہے جو کتاب طلاق میں تفصیل آتی ہے. اس وقت ہم کتاب غصب پڑھ لائیں اور اس میں غصب کے حوالے سے جتنی باتیں فقط اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر ڈاکو وہ سونا اٹھا کے لے جائیں تو عورت ذمہ دار ہے، وہ چیز عورت کی نہیں بنی، نکاح فاسد تھا لہذا عورت کی نہیں بنی، چنانچہ عورت ذمہ دار کہلائے گی. یہ مثال ہوگی. اب آ جائیے، ایک دو مثالیں اور ہیں. والفدیۃ الذی یاخذہ الزوج فی طلاق الخلعی الفاسد. اب دوسری گفتگو آئیے طلاق خلع کی. خلع بھی ایک طرح کی طلاق ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس کو فقط خلع کہا جاتا ہے، لیکن شرعی زبان میں اسے طلاق خلع کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی طلاق ہے. خلع کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے اور خلع کا حق عورت کو دیا ہے. یہ بہت ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مگر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ خلع کا حق عورت کو دیا ہے. آدھی بات تو صحیح ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا، یہ بات صحیح ہے، مگر یہ کہنا کہ خلع کا حق عورت کو دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. خلع پھر خلع کا حق کس کو ہے؟ خلع عورت اور مرد دونوں کی رضامندی سے ہو سکتی ہے، فقط عورت کی رضامندی سے نہیں ہو سکتی. فقط عورت کی خواہش سے تو خلع نہیں ہو سکتی. عورت چاہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہذا میں اسے خلع لے لینا چاہتی ہوں، فقط عورت چاہے گی تو نہیں ہو سکے گی خلع، جب تک کہ مرد کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو. اچھا، اگر مرد کی رضامندی ہی شامل ہونا ضروری ہے تو پھر خلع میں اور طلاق میں فرق کیا ہوا؟ طلاق بھی تو مرد ہی دے رہا تھا، خلع میں بھی اگر مرد کی رضامندی چاہیے تو طلاق میں خلع میں فرق کیا ہے؟ پھر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جب طلاق شوہر دے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ عورت کی مہر بھی ادا کرے. مثلا ابھی 5 تولے سونے کی بات آئی تھی، شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو 5 تولہ مہر کی رقم ادا کرے. اگر 5 تولہ طے ہوئی، 5 لاکھ طے ہوئی تو 5 لاکھ دینا پڑیں گے. لیکن خلع میں یہ لازمی نہیں ہے، کہ وہ مہر کی جتنی رقم طے ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بیوی کو ادا کرے، بلکہ خلا میں شوہر اور بیوی کے درمیان بات چیت طے ہوتی ہے. شوہر سے بیوی اگر یہ کہے کہ آپ مجھے خلا چاہیے، تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے میں خلا دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم آدھا مہر مجھے معاف کر دو، پونا مہر مجھے معاف کر دو، یا سارا مہر مجھے معاف کر دو. یہ شوہر کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ مطلب اسلام نے اس کو اجازت دی ہے. اب اگر فرض کریں کہ شوہر نے کہا کہ پورا مہر مجھے معاف کر دو، بیوی کہ نہیں پورا تو نہیں، میں آپ کو آدھا مہر معاف کر دیتی ہوں، آپ مجھے خلا دے دیں. اور شوہر کہے گا ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی حرج نہیں. تو اب خلا واقع ہو سکتی ہے، شوہر نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو اب خلا واقع ہو سکتی. لیکن شوہر کہے گا کہ نہیں بھائی میں آدھے میں راضی نہیں ہوں، ایسا کرو کہ تین چوتھائی مہر تم مجھے معاف کر دو، ایک بٹا چار مہر میں تمہیں دے دوں گا، چار لاکھ میں سے ایک لاکھ تمہیں دے دوں گا، تین لاکھ تم معاف کر دو. اور بیوی کہے گا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو اب دونوں کی رضامندی ہوگی، اب خلا ہو سکتی ہے، ورنہ خلا نہیں ہو سکتی. خلا میں ایک اور بہت زیادہ اہم شرط موجود ہے جس کا عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہ عورت اپنے شوہر سے خلا کیوں لینا چاہتی، کیوں علیحدگی چاہتی ہے. عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی میں شوہر کی ماں یعنی اپنی ساس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اپنی نند کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس لیے میں ہاں اگر یہ الگ مکان لے کے رہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر میں خلا لینے کے لیے پھر میں خلا نہیں لینا چاہتی. مگر چونکہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، وہ لوگ مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں خلا لے لینا طلاق نہیں دینا چاہتے، میں خلا لے لیتی ہوں کوئی حرج نہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالی ساس اور نن کا معاملہ نہیں ہے، بس شوہر مجھے بہت مارتا ہے، میں اس کی مار برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں، اس وجہ سے عورتیں خلا لے لیتی ہیں. اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو اسی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. بھائی مجھے ان کے یہاں رہنا پڑتا ہے تو سارے گھر کے کام کا بوجھ مجھ پہ لاد دیا گیا ہے، باقی سب آرام کر رہے ہیں، کھانا پکاؤ، برتن دھو، جھاڑو دو، پونچھا لگاؤ، فلاں کرو فلاں کرو سب کرو. مجھے بیوی کم سمجھا جا رہا ہے، مجھے ماسی زیادہ سمجھا جا رہا ہے، اس لیے میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں. یہ عام طور پر وجوہات. اچھا ایک آدھ بتا ذرا یوروپ امریکہ کا بھی سمجھ سن لیں تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا. وہاں بیوی اپنے شوہر سے کیوں الگ ہونا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کتا پالا اس کو باہر نکالو، تو میں کتا تو باہر نہیں نکال سکتی، لہٰذا شوہر کو باہر نکال دینا چاہتی ہوں. اس طرح کی وجوہات وہاں پائی جاتی ہیں. یہ جتنی وجوہات ہیں، اگر فرض کیجئے کہ شوہر راضی بھی ہو جائے کہ میں خلا دینے کے لیے تیار ہوں، آدھی مہر معاف کر دو، ایک چوتھائی معاف کر دو، تین چوتھائی معاف کر دو، اگر وہ راضی بھی ہو جائے، ان وجوہات کی وجہ سے خلا نہیں ہو سکے گی پھر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ خلا میں ایک شرط اور بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ بیوی شوہر سے شدید نفرت کرتی ہو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شوہر بہت مارتا ہے، اگر صلح کرانے والے نے کسی بیچ میں پڑ گئے صلح کرا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں مارے گا، پھر ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ نہیں مارے گا، اور شوہر کو اچھی طرح تنبیہ کر دے کہ تو مارنا نہیں آئندہ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں ماروں گا، بیوی کہ اچھا پھر ٹھیک ہے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے کہ شدید نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، یہ اصل میں مار وجہ تھی جس کی وجہ سے خلا لینا چاہ رہی تھی. مار کا مسئلہ ختم ہو گیا، پہلے خلا لینے کے تھے، خلا لینے کے بعد کوئی ضرورت نہیں. اصل چیز یہ کہ شوہر سے شدید نفرت ہو جائے، یعنی وہ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ مجھے مارے یا نہ مارے مجھے یہ آدمی پسند ہی نہیں، مجھے شدید نفرت اس آدمی سے، یہ ہے اصل جملہ جس کی وجہ سے خلا لینا جائز ہوگا عورت کے لیے، ورنہ عورت خلا لے ہی نہیں سکتی، اس کو اجازت ہی نہیں. اب وہ فرض کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ بھئی سارے گھر کا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا، مجھے ماسی سمجھ لیا انہوں نے، کسی نے بیچ میں پڑھ کے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں، آئندہ سے آپ سے کام نہیں لیں گے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا گھر کا کام آپ سے لے رہے ہیں، چلیں اب آپ کو الگ مکان میں رکھ دیتے ہیں، وہاں آپ کو فقط اپنا کام کرنا ہے، گھر والوں کو کام نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے پھر کوئی حرج نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر سے نفرت نہیں ہے، یہ گھر کا کام تھا جس کی وجہ سے وہ الگ ہونا چاہ رہی تھی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو چاہے مار پیٹ ہو یا کام کاج ہو یا مینٹل ٹارچر ہو، ذہنی طور پر بہت اذیت دی جا رہی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود بیوی کو شوہر سے شدید نفرت نہیں پیدا ہوئی. یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خلا لے رہی، پھر بھی نفرت پیدا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں خلا نہیں ہو سکتی. چاہے شوہر راضی بھی ہو جائے کہ میں تم سارا مہر معاف کر رہی ہے تو میں تمہیں خلا دینے کے لیے تیار ہوں، راضی بھی ہو جائے تب بھی خلا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شدید نفرت اس میں بڑی اہم شرط. ہاں شدید نفرت کیسے پیدا ہو سکتی؟ وہ کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی. کسی وجہ سے پیدا ہو سکتی کہ مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس شوہر کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ جو مجھے بالکل ناپسند ہے، نفرت ہے. اچھا بات کرنے کا انداز یہ تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، کبھی کبھار انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے تبدیل کرنا، مگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہکلا کے بات کر رہا ہے، اور جو ہکلا کے بات کر رہا ہوتا ہے اس میں بڑی کوفت ہو رہی ہوتی مثلا، اس کی وجہ سے نفرت ہے. اب یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس بیماری کو دور کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر نفرت پیدا ہو جائے یعنی اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی فرض کہیں کہ پھر بعد میں وہ کمانے لگے تو پھر نفرت باقی رہے گی کہ نہیں؟ یہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شوہر کماتا نہیں ہے، گھر میں خرچہ نہیں دیتا، لیکن اگر فرض کریں گے وہ کہیں ٹھیک ہے میں کما رہا ہوں، میں جاب کر لیتا ہوں اور وہ کام کاج کرنے لگ،
پھر
یہ تو ایک بالکل ذرا انفرادی قسم کا مسئلہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ بار بار وہ کام کاج چھوڑ دیتا ہے اور کام نہیں کرنا چاہتا اور نفرت پیدا ہو گئی ہے. اگر نفرت پیدا ہو گئی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اگر وہ اصل وجہ دور کر دی جائے، مثلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کام کاج نہیں کر رہا اس لیے نفرت ہو گئی، لیکن اگر وہ باقاعدگی سے کام کرنے لگے اور نفرت وہ اصل چیز ہے وہ ختم ہو جائے، تو اصل چیز وہ تھی، اصل نفرت نہیں تھی. وہ کہے کہ نہیں اب کام کرے یا نہ کرے مجھے آدمی اچھا ہی نہیں لگتا، بالکل نفرت، تو اصل بات پھر کام نہیں رہی، اصل چیز وہ نفرت ہو. وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بات کرنے کے طریقے سے، کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے، یا جب اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی تب پتا چلا کہ یہ تو بالکل احمق آدمی ہے، اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا. لڑکی بہت ذہین ہے، بہت چالاک ہے، بڑی ہوشیار ہے، اور بہت ذہین آدمی کو ایک دم احمق آدمی کے ساتھ رہنا پڑے تو یعنی جیسے کہتے ہیں نا فریکوینسی نہیں ملتی، وہ فریکوینسی نہیں ملتی، نہیں یہ آدمی اس کے ساتھ میرا گزارا ہی نہیں، یہ بالکل احمق آدمی، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو اگر کوئی ایسی بھی جب وجہ پیدا ہو جائے کہ جسے کہا جائے کہ نہیں مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ لمبا قد ہو تب بھی، بہت زیادہ چھوٹا قد ہو تب بھی، یعنی کسی بھی وجہ سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے کوئی اس میں، تب جا کے خلا ہو سکتی، ورنہ خلا نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں پہلی بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طلاق کا حق اسلام نے مرد کو دیا ہے، خلا کا حق عورت کو دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں معاشرے میں، اور دراصل خلا ہو رہی ہے، لوگ خلا لے رہے ہیں، چاہے وہ کورٹ سے لے رہے ہیں یا کسی ادارے سے لے رہے ہیں، خلا لے رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. تو اب اگر ایسی عورت جس نے فاسد خلا لے لی اور اس نے دوسری شادی کر لی، تو جو کل ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی وہ ساری تفصیلات اس عورت کے لیے پھر دوبارہ سب کی سب وہی چیزیں آ جائیں گی، چاہے وہ چار بچے بھی پیدا ہو چکے ہوں، پھر ساری کی ساری وہی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. چنانچہ اگر طلاق لی جا رہی ہے تو عورتوں کو اس معاملے میں سب سے زیادہ سوچنا ہے کہ صحیح طلاق ہو جائے، خلا لی جا رہی ہے تو عورتوں کو اس معاملے میں پیش نظر رکھنا ہے کہ صحیح خلا ہو جائے. غلط طلاق یا غلط خلا ہو گئی تو ساری زندگی کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. خلا ہو گئی مثلا، مگر یہ خلا فاسد ہے. اچھا فاسد خلا کے نتیجے میں پیسے کس کے پاس جائیں گے؟ شوہر کے پاس جائیں گے. یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے جب نکاح ہوا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس کو اس کا مہر ادا کر دے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا یہی ہے کہ وہ مہر معاف کروانے کے چکر میں رہتے ہیں اور بڑی تعداد مہر معاف ہی کروا دیتی ہے. لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایسا نہیں ہے. عورت بالکل یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں یار 500,000 مہر طے ہوا ہے, 500,000 مہر دیں گے. 500,000 مہر طے ہوا ہے, اگر 500,000 آپ نہیں دیں گے تو جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک رخصتی ہی نہیں ہوگی. پہلے 500,000 رکھیں سامنے پھر رخصتی ہوگی, ایسا کہہ سکتی ہے. عورت کو یہ پورا حق حاصل ہے. تو اب تک تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کا خرچہ مثلا 2,00,000 روپیہ ہے, 2,00,000 میں یہ کھانا کھلانا اور یہ شادی ہال بک کرانا اور یہ کرانا وہ کرانا, مگر اگر مہر 500,000 روپے رکھی گئی ہے تو اب شادی کا خرچہ 2,00,000 نہیں 7,00,000 روپیہ ہو گیا. 500,000 پہلے عورت کے ہاتھ میں دیں گے, پھر یہ سارے خرچے ورچے جو ہیں کارآمد کہلائیں گے, ورنہ تو یہ سارے خرچے بیکار ہو گئے. تو 500,000 بیوی کے ہاتھ میں آ گئے. اب جب خلع لے رہی ہے تو کیا ہے, شوہر نے کہا کہ آدھی مہر مجھے معاف کر دو. آدھی مہر معاف کر دو کا مطلب کیا, اب 2,50,000 بیوی شوہر کو دے گی. تو اب یہ پیسہ شوہر کے پاس واپس آیا. شوہر کے پاس یہ پیسہ تو آیا مطلب 5 تولہ. انہوں نے کہا کہ آدھی مہر معاف کر دو, 2,50,000 شوہر کے پاس آ گیا. یہ آ تو گیا مگر یہ خلع ہی فاسد تھی. تو جو مہر شوہر کے پاس یہ 2,50,000 آیا ہے, یہ فاسد خلع کی وجہ سے آیا, لہذا یہ اس کا ضامن ہوگا. تو اگر پہلے نکاح فاسد کی وجہ سے بیوی سے ڈاکو سونا چین کے چلے گئے تھے تو وہ ضامن تھی, اب اگر فرض کیجئے کہ شوہر کے پاس سے ڈاکو 2,50,000 سونا چین کے چلے جاتے ہیں تو شوہر ضامن کہلائے گا. جی رجوع طلاق میں
جی
ہاں, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ سمجھا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے مگر حقیقتاً یہ طلاق فاسد تھی, تو اب یہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے؟ رجوع کیا کرنا ہے, پہلے شوہر کی بیوی ہی ہے یہ, یعنی پہلے شوہر کی بیوی ہی کہلائے گی. چاہے اس نے دوسری شادی کر لی ہو تو اب دوسری بیوی کہلائے گی, یا یہ پہلی بیوی کہلائے گی وہ دوسری بیوی کہلائے گی, مگر یہ اس کی بیوی ہے, رجوع کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. تو اب یہ دوسری مثال پیش کر رہے تھے, والفدیہ التی یاخذہ الزوج, اور وہ فدیہ کے جو جسے زوج حاصل کرتا ہے, شوہر حاصل کرتا ہے, فی طلاق الخلع الفاسد, طلاق خلع ہوئی ہے, خلع ہوئی ہے مگر وہ فاسد ہے, تو اب اس کا ضامن ہو جائے گا شوہر, اگر یہ مہر کا ایک حصہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے. والجعل الذی یاخذ العامل فی الجعالۃ الفاسدۃ, اب ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں. ایک اور چیز اسلام میں جائز ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص میرا یہ کام کر دے تو میں اسے اتنا انعام دوں گا. انعام دینا, کام کرنے پر انعام دینا, یہ اسلام میں بالکل جائز ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اخبارات میں شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے, اگر کوئی شخص اسے لا کر دے تو میں اسے 1,00,000 روپے دوں گا. پاسپورٹ ڈھونڈ کے لے آئے تو میں اسے 1,00,000 روپے دوں گا. اگر کوئی اسے ڈھونڈ کے لے آتا ہے تو 1,00,000 روپے دینا پڑے گا. یہ بالکل صحیح اسلام کے نقطۂ نگاہ سے بالکل صحیح معاملہ ہے. یا اخبار میں تصویر دے دے کہ میرا یہ 8 سال کا بچہ گم ہو گیا ہے, جو کوئی اطلاع دے گا اسے 5,00,000 روپے دیے جائیں گے. اب اگر کوئی شخص صحیح اطلاع دے دیتا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر ہے تو 5,00,000 روپیہ دینا اس پر واجب ہو جائے گا, دینا پڑے گا 5,00,000 روپیہ. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے لیے انعام مقرر کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اسی طرح کے کام, مثلا کوئی کہے کہ اگر کوئی شخص یہ پتھر اٹھائے تو میں اسے 100 روپے انعام دوں گا. وہ پتھر ہے مثلا 100 کلو کا, اب اگر کوئی اٹھائے گا تو اسے دینا پڑے گا 100 روپے. اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں انعام بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے یہ پرائز بانڈ بھی صحیح ہے. حکومت نے کیا کہا کہ جو ہم سے پرائز بانڈ خریدے ہیں ہم اس کو انعام دیں گے، جو خریدے ہم اس کو انعام دیں گے. تو حکومت نے کہا جو خریدے تو ہم نے جا کے خرید لیا حکومت سے. اب حکومت نے کہا کہ پرائز بانڈ میں جو قرآن اندازی ہوگی اگر آپ کا نام نکلا ہے تو آپ کو انعام دیں گے. تو یہ انعام لینا صحیح ہو گیا. حکومت کے لیے دینا بھی ضروری ہے، ہمارے لیے لینا بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر اس میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اچھا، یعنی پرائز بانڈ کی جو میں نے مثال دے دی بالکل صحیح مثال نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں جس کی تفصیلات ابھی نہیں بیان ہو سکتی ہیں. اس سے کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے اس لیے ایک دوسری مثال دے رہے ہیں. غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے ہم دوسری مثال دے رہے ہیں. وہ کیا کہ اگر ریفل ٹکٹ بیچنے والے یہ ٹکٹ بیچ رہے ہیں کہ ہم اس سے یتیموں کی مدد کریں گے، ہم اس سے بیوہوں کی مدد کریں گے، ہم فلاں یتیم خانہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، اسپتال چلائیں گے، اسکول چلائیں گے، ریفل ٹکٹ بیچ رہے ہیں 50-50 روپے میں، اس پر وہ انعام بھی دیتے ہیں. اگر اس طرح سے ریفل ٹکٹ خریدے کہ جس میں مقصد یہ ہو کہ ہم انعام حاصل کریں گے، ہمارا بھی نام ان میں شامل ہو جائے جس میں انعام دیا جائے، تو اس طرح کا ریفل ٹکٹ خریدنا حرام ہے، یہ جائز نہیں. اچھا، وہ پرائز بانڈ خریدنا کیوں جائز ہے، یہ ریفل ٹکٹ خریدنا کیوں حرام ہے؟ بظاہر ایک چیز ایک جیسی چیز لگ رہی، ہر ایک کی تفصیلات ہیں مگر ہم تفصیلات نہیں جا سکتے. فقط ایک مسئلہ جو ہے آپ کے ذہن میں غلط نہ بیٹھ جائے اس لیے دوسری مثال ہم نے دے دی، وہ اپنے اپنے مقام پر ساری. چونکہ ایک ایک موضوع ہی کو ہم چھیڑنے بیٹھ جائیں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. ریفل ٹکٹ اس طرح سے خریدنا حرام ہے. ہاں، اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ یتیموں کی مدد کی جائے تو چلو 50 روپے دے دو، ہمیں انعام انعام نہیں چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہو کہ انہوں نے یہ ریفل ٹکٹ اس لیے بیچنا شروع کیا ہے کہ یہ اپاہج اور جو اب نارمل قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کام کاج کر رہے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے چلو 50 روپے دے دو. گویل آپ نے تو یہ سمجھ کے ان کو پیسے دے دیے اور غلطی سے اپنے پیسوں کے ساتھ آپ نے ٹکٹ بھی اندر رکھ لیا. ایک مہینے کے بعد فرض کیجئے کہ پتہ چلا کہ آپ کا نمبر نکل آیا ٹکٹ کا نمبر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ انعام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. آپ نے انعام کی خاطر یہ ٹکٹ نہیں خریدا تھا، آپ نے تو ان لوگوں کی مدد کی خاطر ٹکٹ لی، مثلا کھیلوں کے اسپانسرشپ کے لیے وہ انہوں نے ٹکٹ نکالا. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کھیلوں کو اسپانسر کرنے کے لیے ٹکٹ دینے میں، پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں. پتا چلا ایک مہینے کے بعد انعام نکلا، اب یہ انعام آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اب لے سکتے ہیں والا انعام. آپ کا اصل ارادہ انعام کا تھا ہی نہیں، آپ کا اصل ارادہ تھا ادارے کی مدد کرنا، بعد میں انہوں نے آپ کے نام انعام کرو پورا نکال کے آپ کو انعام کے لیے بلایا، تو جانے میں کوئی حرج نہیں، وہ پورا انعام آپ لے بھی سکتے ہیں، پورا انعام آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ آخری مثال تھی ان کی. یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہلاتے ہیں عقد معاوضی. اس میں آپس میں کوئی معاوضہ دینا پڑتا ہے، لینا دینا پڑتا ہے کچھ، مگر یہ سب کے سب فاسد ہیں، فاسد معاملات ہیں. مثلا تو ایسی صورت میں وغیر ذلک مما لا یکون الاخذ فیہ اخذ فیہ مبنی علی التبرع. اس جیسے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے کہ جس میں کچھ لینا دینا پڑتا ہے، وہ معاملات صحیح بھی ہوتے ہیں اگر غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو غلط بن جائیں گے. وہ اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے غلط بن گئے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہم اس کے ضامن ہو جائیں گے، جو دوسرے کے پاس چلی گئی ہے وہ اس کا ضامن ہو جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے غصب میں ہوتا ہے، غصب کا جو طریقہ کار ہے اسی طرح سے ان چیزوں کا ضامن ہو جاتا ہے انسان. اچھا، اب کرنا کیا پڑتا ہے اس میں؟ وہ بہت سارے طریقے ہیں. سرکاری اداروں میں اگر سرکاری اداروں کی کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے یا رقم ہمارے پاس آ گئی ہے تو سرکاری اداروں میں واپس کرنا ضروری نہیں ہوگا، وہ پیسے وہاں دوبارہ واپس لوٹانا. ضامن کا مطلب ہے کہ ہماری ذمہ داری واپس کریں، ہم ضامن ہیں کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ جس کی ہے اس کو واپس کرنی ہے. اب جس کی ہے اس کو واپس کرنی ہے، اگر یہ سرکاری ادارہ ہے تو اس کو واپس نہیں کرنی، پھر کیا کریں گے؟ پھر مشتہد یا اس کے وکیل سے رابطہ کریں گے، جیسا وہ کہیں ویسا اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر وہ کسی عام آدمی کی ہے تو طریقہ کار وہی ہے کہ عام آدمی کی وہ چیز اس تک پہنچانا پڑے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اور اگر وہ عام آدمی ادھر ادھر ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے، کون ہے، کیا ہے، مثلا ریفل ٹکٹ بیچنے والا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اور بھی جو بہت ساری مثالیں ہیں جس میں ہم اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتے، وہ بندہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم اس کا اتا پتا بھی معلوم نہیں کر سکتے، تو پھر وہی طریقہ کار ہوگا کہ اس کی طرف سے وہ چیز کسی ایسے غریب شیعہ کو صدقہ کریں گے کہ جو بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، اس کی طرف سے یہ چیز صدقہ کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو گئیں کہ سرکاری اداروں میں وہ چیز نہیں دینی، وہ وکیل کے پاس جانا، اگر وہ افراد موجود ہیں تو ان افراد تک پہنچانا ضروری ہے، افراد بھی موجود نہیں ہیں تو وہ چیز صدقہ کرنی ہے. یہ ساری گفتگو تھی جب عقد معاوضے کی وجہ سے، لین دین والے کسی عقد کی وجہ سے وہ چیز ہمارے پاس آ گئی. لیکن اسلام میں کچھ ایسے عقود بھی ہیں، ایسے عقد بھی ہیں کہ جس میں کوئی لین دین معاوضے کے طور پر نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کو یہ دیں گے، اس طرح سے نہیں ہوتا. مثلا اجارہ، کرائے کا مکان دیا، کرائے کی دکان دی، تو اس میں تو ایسا ہے کہ آپ دکان دیں گے تو ہم کرایہ دیں گے. خرید و فروخت میں، مگر آپ مال دیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، یہ ایک دوسرے کا عوض ہوتا. مگر اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں جو عوض کے طور پر ایک دوسرے کو نہیں دی جاتی ہیں، ویسے ہی ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ مثلا صدقہ ہے، وہ ویسے ہی دے دیا جاتا ہے. مثلا تحفہ ہے جسے ہبا کہتے ہیں، وہ ویسے ہی دے دیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کوئی کام کر کے دیں تو ہم آپ کو تحفہ دیں گے، نہیں، ایسے ہی تحفہ دے دیا. عید کے دنوں میں جو تحفے دیے جاتے ہیں، بچے کی پیدائش کے وقت جو تحفے دیے جاتے ہیں، یا یہاں پر جب آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں آپ کو تحفے دیے جاتے ہیں، مثلا یہ سارے تحفے کہلاتے ہیں. یہ جو تحفے دیے جاتے ہیں یہ آپس میں باقاعدہ شرائط کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اگر اس طرح سے وہ چیز آ گئی. مگر جو تحفہ دیا گیا ہے یا جو چیز کسی اور عقد کے ذریعے سے دی گئی ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے، مثلا تحفہ دیا گیا ہے، تحفے کا بھی ایک عقد ہوتا ہے. عقد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے مثلا آپ سے کہا کہ یہ لیجیے آپ کے لیے تحفہ، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اسے قبول کیا. اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، یہ تو اس طرح کے تحفے میں نہیں لیتا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے قبول نہیں کیا. گویا قبول کرنا یا نہ کرنا اس پر دار و مدار ہے کہ یہ تحفہ بنا یا نہیں بنا. آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو تحفہ نہیں بنے گا، بس ٹھیک ہے دوبارہ ہم رکھ لیں گے. تو یہ بھی ایک طرح کا عقد اگریمنٹ ہے جس میں ایک شخص دے گا تو دوسرا شخص کہے گا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سامنے والا منع کر دے تو ایسی صورت میں تحفہ نہیں بنے گا. مگر یہ چیز اگر تحفہ بن جاتی ہے تو اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ ایک عقد بن گیا. مگر اگر یہ والا عقد فاسد بن جائے کسی طرح سے اور وہ چیز آپ کے پاس چلی گئی، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اب وہ معاوضہ نہیں ہے، یہ تو فری والی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، مگر عقد فاسد کے ذریعے سے وہ فری والی چیز آپ کے پاس، اس کا کیا حل ہے؟ اب وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے. وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ غَيْرَ الْمُعَاوَضِ. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے کہ جو عقد فاسد کے ذریعے سے تو ہے مگر وہ معاوضے والا کوئی عقد نہیں ہے، وہ تو ویسی کوئی چیز ہے، وما یشبہ، یا معاوضے سے ملتی جلتی کوئی چیز والا عقد نہیں ہے، ایسے ہی کوئی چیز کسی نے ہمیں دے دی ہے وہ ہمارے پاس آ گئی، فلیس فیہ الضمان، اس میں کوئی ضمان نہیں ہوتا ہے. جو ہم نے مثال پیش کی تھی مہر کی، کہ مثلا 5 تولہ سونا دیا تھا، وہ اگر فاسد تھا نکاح، اس کا ضامن عورت ضامن ہے، جو واپس مہر ملا ہے خلا کی وجہ سے شوہر اس کا ضامن ہے، اس لیے کہ وہ عقد ہے، معاوضے والا عقد ہے کہ آپ ایسا کریں تو ہم ایسا کریں گے. لیکن اگر ویسے کسی نے تحفہ دیا ہے اور وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، مثلا فرض کیجئے کہ بچی کی شادی کے وقت باپ نے بیٹی کو 2 لاکھ کے زیورات دیے کہ یہ لیجیے یہ آپ کے لیے، تو یہ تحفہ، جو باپ اپنی بیٹی کو یہ زیورات دے رہا ہے، چاہے ہم اس کو جہیز کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں، مگر شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ تحفہ دیا، یہ باپ نے بیٹی کو تحفہ دیا. اب یہ زیورات جو اگر بیٹی کے پاس آ گئے، عقد صحیح ہوتا تو یہ بیٹی کے بن جاتے، لیکن یہ عقد فاسد تھا مثلا، کسی وجہ سے عقد فاسد تھا. ابھی ہم مثال بتاتے ہیں، پہلے صحیح کی بات سمجھ لیجئے پھر فاسد کی بات پر آئیں گے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو بیٹی اس کی مالک بن جائے گی، وہ اس کے ہو گئے زیورات، وہ جو چاہے کرے، استعمال کرے، پہنے یا ان کو بیچ دیں، اس کی مرضی ہے. لیکن اگر یہ عقد فاسد بن جائے تو ایسی صورت میں بیٹی ضامن نہیں ہوگی. اچھا، یہ عقد فاسد کیسے بن سکتے ہیں؟ جو ایک تحفہ دوسرے کو دیا جاتا ہے، یہ عقد فاسد کیسے بن جاتا ہے؟ یہ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ زیورات جو دیے گئے ہیں، آخر باپ بھی جان سے لائے گا یا مثلا گھر والے جہاں سے لائیں گے، وہ کسی سونے کی دکان سے ہی لائیں گے. یہ سونے کی دکان والے نے یہ جو زیورات دے دیے گھر والوں کو، بیچ دیے، یہ سونے کے زیورات اصل میں چوری کے زیورات تھے. تو چوری کا معاملہ پہلے آ چکا تھا. یہ تو بیچارہ خرید کے لایا ہے، یہ بیچارہ خرید کے لایا اور اس نے وہاں اس کو دے دیے. تو اس نے جو تحفہ دیا ہے، تحفہ دینے کے بعد یہ تحفہ بنے گا نہیں، حالانکہ باپ کو نہیں پتا، بیٹے کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، یہ باپ نے بیٹی کو دے دیا. لیکن اب یہ جو تحفہ دیا یہ فاسد ہے. اچھا، فاسد ہونے کی صورت میں تحفے کے حوالے سے تو بیٹی ضامن نہیں ہے. بیٹی ضامن نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی پڑی گھر میں اور زیورات اٹھا کے لے گئے ڈاکو. تو اب بیٹی ان زیورات کے حوالے سے باپ کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی. یعنی کہ پرسی کے کوئی ایسا مقدمہ بن جائے کہ جس میں باپ کو پتا چل جائے کہ یہ زیورات چوری کے تھے اور وہ زیورات واپس کرنا پڑے اسے، وہ کہے بیٹی سے کہے کہ زیورات واپس کر دو، میں تمہیں اس کے پیسے دے دیتا ہوں، تو بیٹی کہہ سکتی ہے وہ زیورات تو چوری ہو گئے، ڈاکہ پڑ گیا، ضامن نہیں ہوگی. یعنی اب بیٹی کو ان زیورات کی کوئی قیمت نہیں دینی، کوئی پیسہ نہیں دینا. لیکن اگر مہر اس طرح سے چوری ہو جاتا، چاہے وہ شوہر کے پاس سے چوری ہو جاتا یا بیوی کے پاس سے چوری ہو جاتا یا ڈاکہ پڑ جاتا، تو اس کی رقم دینا پڑتی، اس کا عوض دینا پڑتا. اس لیے کہ غصب شدہ چیز کا معاملہ کیا تھا کہ یا تو وہ چیز دینا ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کا عوض دینا ہے. لیکن اگر اب یہ زیورات بیٹی کے پاس سے چوری ہو جاتے ہیں تو بیٹی کو کوئی پائی پیسہ نہیں دینا ہے باپ کو، اب وہ باپ اپنا معاملہ خود نپٹائے گا. جی ہاں، یہ اکثر مجتہدین نے بات لکھی اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی چیز ہمیں راستے سے ملے، مالک نہ ملے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پہلے ہم نے اعلان کرایا، اعلان کرانے کے بعد مالک نہیں ملا تو ہم نے اس کو کسی شیعہ، غریب شیعہ کو صدقہ کر دیا. جب غریب شیعہ کو صدقہ کر دیا اس کے بعد وہ مالک آ گیا کہ بھائی وہ چیز تو میری ہے، لاؤ. تو اب ہم ضامن ہوں گے کہ نہیں ضامن ہوں گے؟ یہ مسئلہ اکثر مشاہدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جو یاد پڑتا ہمیں آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ، وہ غالباً یہ ہے کہ احتیاط واجب ایک اب دینا پڑے گا، اور احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، چنانچہ فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. فلو قبض المتحد ما وهب له بالهبه الفاسده ليس عليه الضمان، لہذا ہبہ لینے والا متحد، آپ بتا سکتے ہیں متحد کون سا صیغہ ہے؟ جی آپ بتا سکتے متحد؟ نہیں لیجیے، آپ جو پہلے بیٹھے، کس کا، کون سے باب کا؟ باب اختیال کا. جی آپ، آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے نہیں پڑھا. جی بھائی، ابا جو ہیپو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پھر یہ باب اختیار کیسے بن گیا؟ جی باب تفیل کا. یہ اور کون ہے سر پہ میر والے؟ سر جو جی آپ باب افال سے، یہ متحد. ہم تو صحیح تلفظ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو خالی آپ کو کتاب اگر دکھا دی جائے. جی متحد، بڑی دیر میں آپ نے سوال پوچھا بھائی. اچھا کون سا مادہ کیا ہے اس کا، مادہ کیا ہے اس کا؟ اے تو ذرا مشکل، یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں. جی مادہ اس کا وہابہ ہے. اب وہابہ سے متحب کیسے بنا وہ آپ اپنے مدرس سے پوچھے گا کس طرح سے بنا یہ. اچھا باب افتعال کی خصوصیات کیا ہے؟ باب افتعال کے جو معنی بتائیں گے ان میں سے کیا معنی باب افتعال؟ اور ایک جو بہت اہم خصوصیات ہے باب افتعال کی وہ کیا ہے؟ جی
دو کے درمیان
نہیں نہیں یہ تو نہیں نہیں وہ تو صحیح ہے. باب افتعال کے معنی کیا ہیں؟ کیا تبدیلی کرتا ہے باب افتعال؟ جلدی 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 بہت دیر لگا رہے ہیں ہم لوگ. متابعہ. متابعہ کا کیا مطلب ہے؟
جی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ اثر قبول
کرنا. یہ ذرا مشکل جملہ ہو گیا اثر قبول کرنا. اصل آسان زبان میں یہ کہا جائے قبول کرنا. ہم نے اس کو ہبا دیا یہ وہابہ. یہ وہابہ کیا ہم نے. اس نے قبول کیا اتحابہ کیا اس نے. یہ ہے قبول کرنا باب اختیار. سمجھ آ رہے؟ جتنا آپ کی صرف اچھی ہوگی اتنا ہی ان عبارات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اچھا فلاو قبض المتحب. لہذا متحب اگر قبضے میں لے لیتا ہے جو ہبا لینے والا قبضے میں لے لیتا ہے کیا ما وہب له بالهبۃ الفاسدہ جو اس کو ہبے کے ذریعے سے دیا گیا ہے مگر وہ ہبا فاسدہ تھا لیس علیہ ضمان اس پر کسی طرح کا کوئی ضمان نہیں ہوگا وہ ضامن نہیں ہوگا جو ہبا اس کو ملا اس کا. وَقَضَى يُلْحَقُ بِالْغَصْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْفُقَهَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَقْبُوسِ بِالصَّوْمِ. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو تو ہم بعد میں سمجھائیں گے مگر آیت اللہ سیستانی کی عبارت کو ذرا دیکھیے آپ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے. جو عبارت آیت اللہ جو سینٹنس آیت اللہ سیستانی نے استعمال کیا ہے اکثر علماء اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے علی المشہور بین الفقہاء اس کے بعد بریکٹ میں لکھوا ہے رضوان اللہ تعالی. خود آیت اللہ سیستانی اس وقت عالم تشیع کے دو بڑے عالم میں سے ایک ہیں یعنی عالم تشیع میں یہ سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. سب سے زیادہ علم ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی اعتبار سے یہ سب سے بڑی منزل پر فائز ہیں مگر اس کے باوجود دوسرے فقہا کے لیے کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں رضوان اللہ تعالی. یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے فقہا اور ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر علماء نے اس انداز سے زندگی بسر کی ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ اگر ان کا کہیں تذکرہ بھی آ جاتا ہے ان کا کہیں نام بھی آ جاتا ہے تو ان کے لیے ہمیشہ دعائیہ جملہ کہنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو سکھائی ہمارے فقہا نے ہمارے علماء نے اور یہ طریقہ کار جو صدیوں سے چلا رہا ہے صدیوں سے ہمارے علماء کی آپ گفتگو دیکھیں اگرچہ ایک فقیہ دوسرے فقیہ سے مسائل کے بارے میں اختلاف کر رہا ہوگا اختلاف رائے ہوگا وہ کہے گا نہیں یہ میرا فتویٰ یہ نہیں ہے میرا فتویٰ یہ ہے مگر اس کے باوجود ان کے لیے دعائیہ جملہ استعمال کرے گا رضوان اللہ تعالی. آپ رضوان اللہ تعالی کہیں یا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں ان کے لیے کہا جا سکتا ہے رضی اللہ تعالی. یہ ہیں جن کے لیے کہا جائے گا رضی اللہ عنہ. ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. تو کتنی دعا دینے جو عام مسلمان صحابہ کو دیتے ہیں جو دعا وہ ہمارے علماء دوسرے عالم کو اس طرح کی دعا دے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس نے دین کی خدمت کی ہے. یہ ہمیشہ ایک چیز اپنے پلے باندھ لیجئے اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ اگر یہ انسان کا مزاج رہے گا کہ وہ دوسرے علماء کا اتنا احترام کرے گا ان کی عزت کرے گا ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی یہ اگر مزاج انسان کا رہے گا تو وہ علم کے مدارج
میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ترقی کرے گا. فقط علم کے مدارج کی بات نہیں, تقوی کے مدارج بھی اس کے ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک علوم آل محمد پہنچا. اگر یہ نہیں ہوتے علوم آل محمد ہم تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا آپ, یہ فقط فقہا کی بات نہیں ہے, یہ دوسرے علماء کی بات کی ہے. ہاں یقیناً فقہا کا احترام بہت زیادہ ہے, علماء کا احترام اتنا نہیں کہہ سکتے, مگر بہرحال علماء کی بھی جتنی خدمات ہے وہ بھی بہت قابل ستائش ہے. تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ اگر انسان علماء کا احترام کرتا رہے گا اس کے مدارج بڑھتے رہیں گے, وہ ترقی کرتا جائے گا. اور اگر اس نے کسی حوالے سے علماء کے بارے میں غلط روش اختیار کی, علماء کے بارے میں غلط سوچ اختیار کی, تو ایسی صورت میں وہ تباہی و بربادی کے کنارے پہ پہنچ جائے گا. وہ علم کا ایک لفظ سیکھ نہیں سکتا. اگر تھوڑا بہت علم کہیں سے اس کے پاس آ بھی گیا تو تقوی و پرہیزگاری دور دور تک اس کو نہیں ملے گی. ایسے لوگوں کے پاس تقوی و پرہیزگاری پٹکتی بھی نہیں. چنانچہ بات ہمیشہ بطور خاص دینی طالب علموں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جو افراد ذرا سی بھی علماء کی توہین کرتے تھے, اگر میرے پاس گنجائش ہوئی تو میں زیادہ اس کی وضاحت کروں گا. اس طرح کے جملے بعد میں بھی آتے رہیں گے, بعد میں بھی اس کی وضاحت کروں گا کہ اگر علماء کی ذرا سی توہین کرتے رہے تو باوجود اس کے کہ وہ بڑے مرتبے پر پہنچ گئے تھے, مگر پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف ایسا لگتا ہے, علماء کے درمیان مشہور ہے کہ پھر پروردگار ایسے شخص کو سزا دیتا ہے. چنانچہ علمی ترقی تقوی و پرہیزگاری میں جو عام طور پر علماء و طلبہ کا طریقہ کار ہوتا, آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ علماء کو احترام کی نگاہ رکھیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے علوم آل محمد ہم تک پہنچے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین.